اسلامیوں میں پنجیوں کے اندر ذکر کا طریقہ ذکر قلبی ہے، ذکر خفی کہلاتا ہے۔ انسان اپنے دل کے اندر نیت کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سالک کی نیت ہوتی ہے۔ نیت کے بعد سالک جتنی دیر بیٹھا رہے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہے، یہی اس کو مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبہ سلسلے کے معمولات میں سب سے اہم معمول ہے۔ باقی معمولات یعنی درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ سب وظائف کہلاتے ہیں، وظیفے۔ وظیفے سے مختلف چیزیں مراد لی جاتی ہیں۔ آج کل وظیفے کا لفظ ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کو پڑھنے سے کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے، یا کوئی مصیبت ٹلتی ہے، یا کوئی کام بن جاتا ہے۔ لیکن وظیفے کا لفظ ہمارے مشائخ کے یہاں ان کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ انسان روزانہ کسی پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا وظیفہ ہے، یہ روزانہ یہ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ کرنے کے کسی کام کو بھی وظیفہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اکابرین کی زندگیوں کے اندر وظیفے ہوا کرتے تھے۔ کوئی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے اپنے وظیفے کیا کرتا تھا، کوئی فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ کر کے وظیفے کیا کرتا تھا۔ تو روزانہ کرنے کے معمولات ان کو وظیفے کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے سلسلے کے جو معمولات ہیں ان کے اندر یہ تین جو ہیں وہ وظیفے کہلاتے ہیں، اور یہ ساری زندگی تبدیل نہیں ہوتے۔ سالک نے جب بیعت کر لی اور شیخ نے اس کو معمولات بتا دیے، تو ان میں سے یہ بلکہ تین کیا چار، چوتھا وقوع قلبی اسی میں شامل سمجھ لیں۔ ساری زندگی کرنا ہوتا ہے اور ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں آتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنی مقدار بتائی جا رہی ہے درود شریف پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی، قرآن شریف پڑھنے کی، یہ تو کم از کم مقدار بتائی جاتی ہے، زیادہ اس کے اندر نہیں ہے کہ سو ہی پڑھنا ہے، سو سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جو مراقبے کا سبق دیا جاتا ہے، یہ دراصل انسان کی اصلاح کے لیے بطور اینٹی بایوٹک کے لیے جاتا ہے۔ اس طرح سے مراقبہ جو ہے وہ دراصل اصلاح کے لیے جو دوا ہے وہ مراقبہ ہے۔ تو جب سالک بیعت کرتا ہے سلسلے کے اندر، تو سب سے پہلے اس کو مراقبے کا پہلا سبق دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلہ آریہ نقشبندیہ کے اندر حضرت بہاءالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے جو طریقہ پایا وہ 16 اسباق پر مشتمل تھا۔ بہت دعائیں کریں، بہت آوازاری کری کہ اے اللہ اب زمانہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کی قوتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب تیرے بندے ویسے مجاہدے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے جیسے کہ ہمارے پچھلے دور کے لوگوں نے کر لیے، تو اب ہمیں کوئی ایسا آسان راستہ بتا دے کہ اس کو اس دور کے لوگ بھی کر کے اپنی اصلاح کروا سکیں، کیونکہ مجاہدوں کے اوپر اب قدرت نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک الہامی طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس طریقے سے بیٹھ کر کے اس اور اس مقام کے اوپر اگر تم فیض کے آنے کی نیت کر کے بیٹھے رہو گے تو اس سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ تو ذکر قلبی تو پہلے سے موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اپنے من میں اللہ کو یاد کرنا، اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرنا، لیکن اس میں تفصیل کے ایسے یاد کرنا، اس لطیفے کے اوپر فیض آنے کی نیت کرنا، پھر اس لطیفے کے اوپر فیض آنے کی نیت کرنا، پھر اس پہ، پھر اس پہ، پھر اس پہ، یہ تفصیل جو ہے یہ کشفی اور الہامی تفصیل ہے جو کہ حضرت بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ آج کے دور کا کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر کے لیبورٹری کے اندر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس ریسرچ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر ایک الہام آتا ہے کہ اس کیمیکل کو اس کیمیکل کے ساتھ اتنے تناسب کے اندر جوڑ دو تو اس سے جو ہے وہ ایک دوا بن جائے گی، اس دوا سے فلانی بیماری کے اندر علاج ہو جائے گا۔ اس کی یہی حیثیت ہے، ظاہر ہے اس کے اندر جسمانی بیماری کا علاج ہوتا ہے اور اس کے اندر روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بیماری بیماری ہوتی ہے اور علاج کرنے والا پروردگار ہی ہوتا ہے، شفا دینے والا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ اللہ ہی ہے جو کہ اس کے اندر شفا دیتا ہے۔ تو یہ مراقبے کے اسباق، یہ ہمارے سلسلے کے اندر 35 اسباق ہیں کل، جو کہ حضرت بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 بنائے تھے، 16 بتائے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مزید تفصیل کے ساتھ کھول، مزید اس کے اندر ایڈیشن کر کے اس کو ٹوٹل 35 کر دیا۔ تو سالک کو بیت ہونے کے بعد پہلا سبب بتایا جاتا ہے جو کہ لطیفہ قلب کہلاتا ہے۔ تو اس مراقبے کے اندر مراقبے کا صحیح طریقہ اختیار کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سالکین اکثر مراقبہ شروع کر دیتے ہیں بیان کے آخر میں جو حضرت توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر معمولات بتاتے ہیں، تو ان کو سن کر کے مراقبہ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اتنی سی بات سے مراقبے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ کافی عرصہ تک غلط مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق ہوتی ہے، کسی کے پاس جا کر کے جب پوچھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اتنے عرصے سے جو کر رہے تھے وہ مراقبہ تھا ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ بیٹھ کر کے اپنے دل کے اندر اللہ 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 کرنے کے کوئی طریقہ انہوں نے خود ہی سے ایجاد کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس مراقبے کے طریقے کو صحیح طور پہ سمجھنا اور اس کو ویسے ہی کرنا جیسے کہ میں نے بتایا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس کے اندر نیت کری جاتی ہے، یہ پہلا حصہ ہے مراقبے کا۔ جیسے نماز کے اندر سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو کھڑے ہو کر کے ہاتھ پیر باندھ چلاتے رہیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ نیت کو زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے اندر ایک استحضار ہو گیا، دھیان ہو گیا اور بس نیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے مراقبے کی بھی نیت ہونی ضروری تو ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مراقبے کا پہلا حصہ ہے کہ انسان نیت کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو فیض ہے، رحمت کا فیض یا فیض کی رحمت جو بھی کہنا چاہے، یہ میرے قلب کے اندر اس مقام کے اوپر آ رہی ہے۔ جیسے لطیفہ قلب ہے سبق، تو لطیفہ قلب کے اندر آ رہی ہے۔ اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ یہ فیض، یہ رحمت، یہ براہ راست نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ یہ واسطوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، دل واسطہ، بلا واسطہ نہیں، دل واسطہ۔ واسطے کیا ہیں؟ کہ یہ فیض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہمارے سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں، جس ترتیب میں ہیں، ان تمام مشائخ کے قلوب میں ہوتا ہوا، پھر جن شیخ کے ساتھ میں نے اصلاحی تعلق بنایا ہوا ہے، ان کے قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب میں آ رہا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے، اس کی نیت رکھنا کرنا نہیں، ان مشائخ کے نام گننا شروع کر دینا، ان کے نام زبان سے لینا شروع کر دینا، یہ بالکل بھی نہیں، لیکن ان کی نیت رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ فیض جو ہے یہ ان کے قلوب سے ہوتا ہوا میرے قلب کے اندر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اندر کیا ضروری ہے، یہ بات کہ ان کے قلوب اس قابل ہیں کہ ان کے اندر فیض آتا ہے پھر آ کر کے نکلتا ہے۔ اگر ان کے قلوب کو اس قابل ہی نہ سمجھا کہ فیض آتا بھی ہے پھر اس کے اندر سے نکل کے آگے پاس ہوتا ہے، تو پھر تو ہم تک پہنچے گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. اگر گمان ہی خراب ہے یہ جی پتھر کی مانند ہے ان کے قلب, تو پھر تو فیض نہ آئے گا نہ نکلے گا. پتھر سے تو نہیں ہوتا, یہ تو ایک زندہ قلب سے آتا ہے اور نکلتا ہے اس کے اندر. تو قلب روحانی قلب یہ زندہ ہے اور یہ فیض کے ٹرانسمیٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. پہلی بات تو عقیدہ صحیح رکھنا, اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر تو بیٹھے رہے مراقبے میں, فرق نہیں پڑتا, فیض نے آنا ہی نہیں ہے. عقیدہ ہی غلط ہے, گمان ہی غلط ہے, یہ تو سارا معاملہ ہی گمان کا ہے. تو گمان سے آتا ہے پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ گمان بھی جو ہے وہ صحیح تو ہو گیا کہ ہاں بھائی آتا ہے, کیپیبل ہے, کیپیبلٹی ہے ان قلوب کے اندر کہ فیض ان میں داخل ہو پھر وہاں سے آگے نکلے, کیپیبلٹی. دوسری چیز کہ گمان صحیح رکھ لیا, اب گمان اچھا بھی رکھنا کہ جو اوپر والے قلوب ہیں تو وہ اتنے اچھے تھے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ابھی تک چل بھی رہا ہے, یعنی وہ اچھے بھی ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں. اگر ان کے بارے میں برائی کا گمان کر لیا کہ باقی تو قلوب اچھے لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن میرے سلسلے کے جو مشائخ ہیں نا ان کے قلوب اتنے اچھے نہیں تھے, غلطیاں کرتے تھے, برائیاں کرتے تھے اور معافی بھی نہیں مانگتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی نہیں کیا, تو پھر ایسے قلوب سے تو پھر فیض نہیں آتا. تو اس قسم کا گمان رکھیں گے تو پھر فیض نہیں آئے گا. اسی وجہ سے نہ صرف اپنے شیخ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بلکہ سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں ایک ایک شیخ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, اس لیے کہ تمام قلوب اس چین کے اندر شامل ہیں, کوئی ایک بھی بیچ میں سے کٹ گیا تو چین کٹ گئی, پائپ لائن کٹ گئی. جب پائپ لائن ٹوٹ گئی تو پھر اس پائپ کے اندر سے فیض نہیں آتا, ہم تک پہنچے گا نہیں, بیچ میں سے کٹ گئی پائپ لائن. تو تمام مشائخ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. تیسری اس کے اندر ایک اور بھی بہت اہم بات ہے, ساتھی جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو فیض آتا ہے نا, اس فیض کے آنے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوائی آ رہی ہے اور دوائی دل میں پہنچے گی اور اس کا علاج کر کے پھر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, بلکہ اس فیض کے آنے سے ایک اور بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے سلسلے کے مشائخ ہیں نا, کیونکہ وہاں سے ہوتے ہوئے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے اور اس سے پھر ہمیں فائدہ مل رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں ان تمام مشائخ کے لیے دل کے اندر ایک محبت بھی بڑھتی ہے. جیسا کہ ماں کی چھاتی سے جب بچہ دودھ پیتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں اس ماں کے لیے بچے کے دل کے اندر اور محبت بڑھ رہی ہوتی ہے. جب بھی ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ڈبے کے دودھ کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو اپنے ماں باپ سے ایسی محبت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس نے تو ماں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جیسا کہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اس نے حاصل کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مشائخ سے جو فیض حاصل کرتا ہے نا, پھر اس کے نتیجے میں مشائخ کے لیے محبت بھی بڑھتی ہے اس کے دل کے اندر. تو یہ محبت بڑھنے سے ایک تو اللہ والوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا, یہ بہت بڑا فائدہ ہے, کوئی چھوٹا فائدہ تو نہیں ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ پھر ان کی باتوں کی اہمیت بھی اس کے دل کے اندر بنتی ہے. انہوں نے جو ملفوظات کہے, جو ان کی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, تو ان بیانات کو, ان ملفوظات کو غور سے پڑھتا ہے, اہمیت دیتا ہے, کیونکہ محبوب کی بات انسان کو اچھی لگتی ہے, وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے, اس کو سمجھنا چاہتا ہے, تو اس پر عمل کرنا چاہتا ہے. تو محبت بڑھنے سے خالی ایک ایبسٹریکٹ قسم کی فیلنگ نہیں خالی ڈیولپ ہو جاتی, بلکہ پھر بات ماننے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے, توفیق بھی ملتی ہے بات ماننے کی. تو اس مراقبے کے نتیجے میں انسان کے لیے بات ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر اپنے معاملات جو ہے وہ ان کے اندر مشورہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. شروع میں جو سالکین آتے ہیں تو وہ اس بات سے بہت گھبراتے ہیں کہ اپنے حالات کھولے کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کسی کے سامنے کھول دوں, میں اپنے مسئلے گھر کے, اپنی ذات کے ڈسکس کر لوں، بڑا مشکل لگتا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑی جھجک ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تو ایک تھیوری کے طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا، جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر کے احوال بیان کرنے ہوتے ہیں، لیکن پہلے دن آپ یہ کام کریں گے نہیں، یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ پہلے دن آئیں اور سارا کا سارا اپنا کچھا چھٹا جو ہے کسی کے سامنے کھول دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ کا دل اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان معمولات کو کرنا شروع کر دیں گے نا، تو کچھ عرصے کے اندر آپ کا خود دل چاہے گا کہ اپنے احوال آ کر کے کھولیں، خود آپ تیار ہو جائیں گے کہ میں احوال کھولوں، کیونکہ اب آپ کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے اندر جو فیض آئے گا تو اس سے ایک بانڈ بن جائے گا آپ کا اپنے مشائخ کے ساتھ، اب آپ آٹومیٹکلی یہ کام کریں گے، اب آپ کو اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اس معاملے کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مراقبے کے اندر جو فیض آنے کی نیت کی جا رہی ہے، اس نیت کے اندر ان کو بھی شامل کیا جائے کہ جن کے ساتھ اپنے زندگی کے ڈے ٹو ڈے افیئرز کے بارے میں مشورہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مشورہ ان سے کرنا ہے، اگر ان کو اس چین میں سے باہر نکال دیں گے اور اوپر والے شیخ کے ساتھ نیت کریں گے، صرف ان کے ساتھ نیت کریں گے، تو مشورہ تو ان کے ساتھ نہیں کرنا، یا کرنا ہے تو سال میں دو سال میں ایک دفعہ کرنا ہے۔ تو جن کے ساتھ مشورہ ہی نہیں کرنا، تو ان کے ساتھ محبت تو پیدا کرنی تو ہے، لیکن خالی ان کے ساتھ محبت پیدا کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات ماننے کا معاملہ تو ان کے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو مشورہ ہی نہیں کرنا ہے۔ تو جن کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، اگر ان کے ساتھ بات ماننے والی انڈرسٹینڈنگ محبت پیدا نہ ہوئی، تو پھر فائدہ کیا؟ پھر زندگی کے احوال جس سے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے بات ماننے کا، تو پھر کیا فائدہ؟ تو پھر محبت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ویسے ہی ہوتی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو اور مسلمانوں کو بھی محبت ہوتی ہے، حضرت بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو بہت سارے مسلمانوں کو محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ جس کے ساتھ کے مشورہ، بھائی ٹھیک ہے آپ نے بیعت جو ہے وہ بڑے شیخ صاحب کے ساتھ کی ہے، لیکن بات آپ کو بڑے شیخ صاحب کی تو نہیں ماننی ہے، ان کے ساتھ تو مشورے نہیں کرنے، تو جن کے ساتھ کرنے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ آپ کی زندگی تو بغیر مشوروں کی چل رہی ہوگی نا، کرنا تو وہی ہے جو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کرنے کا، تو پھر اسلائی تعلق کا کیا فائدہ؟ تو پھر اس فیض کے آنے کی نیت کے اندر ان کو شامل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ جن کے ساتھ مشورے کرنے، خالقین کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اپنی سمجھ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سالوں گزر جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور روحانی بیماریاں بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ فیض کی آنے کی نیت کرنا ہے تو ایک بہت ہی معمولی سا کام، اس کے اندر کوئی وقت بھی نہیں لگتا، لیکن اس کے اندر یہ ساری تفصیلات ہیں، ان سب کی سمجھ کے ساتھ ہمیں نیت کرنی ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے مراقبے کا۔ تو نیت کر لینے کے بعد مراقبے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ اب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھنا، یہ دوسرا حصہ ہے مراقبے کا، اور یہ دراصل مراقبے کا عمل ہے۔ جس طرح نماز کی نیت کر لی، پھر نماز جب شروع ہو گئی تو نماز کے اعمال شروع ہو گئے اس کے بعد، تو مراقبے کا عمل یہ کیا ہے؟ یہ صرف دل کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھنا اور مکمل فوکس کے ساتھ اپنی توجہ کو دل کی طرف مرکوز کرنا کہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن ہمارے ذہن کے اندر نہ رہے۔ فوکس کیونکہ ہم نے اپنی ذہن کی اپنے دل کی طرف مرکوز کرنی ہے، تو ذہن کے اندر ڈسٹریکشنز کیا ہوتی ہیں؟ صرف خیالات ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی دیر مراقبے کے اندر بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر میں ہم نے ہاتھ تو نہیں اٹھانے تکبیر تحریمہ کے لیے نماز کی طرح، نہ ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، نہ ہم نے رکوع کرنا ہے، نہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، نہ ہم نے قعدہ کرنا ہے، یہ سارے تو اعمال نہیں کرنے، تو کرنا کیا ہے پھر؟ صرف اور صرف فوکس بنانے کا، محنت کرنے کا. یہ جو آواز کے آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ آواز کی سننے کی کوشش کرنا دراصل فوکس بنانے ہی کا ایکویولنٹ ہے. یہ دس از ایکویولنٹ ٹو اپنی توجہ کی طرف مرکوز رکھنا. تو اس کے اوپر 20 منٹ بیٹھے ہوئے، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے، ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے، بس تمام وقت جو ہے یا تو نیند آ جائے گی تو سو جائیں، اگر نیند آ رہی ہے تو بیٹھے رہیں، نیند کی حالت ہے اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر جاگنے کی صورت ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر کے کچھ اور سوچنے کی بجائے صرف اور صرف دل کی طرف توجہ مرکوز کرنا اور ذہن سے جو ہے وہ خیالات کو چھٹکتے رہنا، تو یہی کرنا ہوتا ہے مناظرے کے اندر، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، مثال دے کر کے کہ اگر دیوار کے اوپر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے اور اس گھڑی کی سوئی جیسے جیسے چلتی ہے تو ایک ٹک 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 کی آواز آتی ہے، لیکن آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑی بھی دیوار پہ لگی ہوئی ہے، کسی نے کہہ بھی دیا ہے کہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کو آتی نہیں ہے وہ آواز. تو اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے شیر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ دل میں سے آواز آنی ہے لیکن آپ نے سنی تو نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات وہی کہ شیر کی بات پہ یقین کرنا کہ ہاں بھائی آواز آتی ہے، ڈاؤٹ نہ کرنا کہ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، واقعی بس ایسے مجھے جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کام کے اوپر، حالانکہ آنے وانی کوئی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتماد کرنا کہ ہاں بھائی آ رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں ویسا ہے اگرچہ مجھے سنائی نہیں دے رہی. پھر اس کے بعد آپ سننے کی کوشش کرنے کے لیے دو کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ اس گھڑی کی ڈائریکشن میں فوکس کرتے ہیں، ڈائریکٹ گھڑی جو ہے وہ سامنے والی دیوار پہ لگی ہوئی ہے، آپ فوکس جو ہے وہ رائٹ والی دیوار پہ کر رہے ہیں یا لیفٹ والی دیوار پہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے مشائخ جو ہیں جب سبق دیتے ہیں تو نشاندہی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین کے لیے مردوں سے کہتے ہیں کہ وہ نشاندہی کریں محرم عورتوں کی. یا اب تو ماشاء اللہ باقاعدہ ایک تصویر بھی بنا دی ہے کہ جس کے اندر کے لطائف کے وہ پوائنٹ کر دیا ہے کہ یہاں پہ پہلا لطیفہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. اس کا لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ بھی کسی نے بتایا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اگر آپ بالکل ایکسپینڈ کر لیں نا اچھی طریقے سے کہ آپ کی چھنگی اور آپ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے بالکل فلیٹ ایک دم اسٹریٹ لائن میں آ جائے، اور باقی جو دو انگلیاں ہیں ان کے برابر والی وہ بی بنا دیں بڑا سا، اور بالکل بیچ کی جو انگلی ہے وہ اسٹریٹ ہو اوپر کی طرف. تو اس کو اگر آپ سینے کے اوپر رکھیں نا تو یہ ہر انگلی جو ہے وہ ایک لطیفے کے اوپر بیٹھتی ہے، تو ہر انگلی کا جو سرا ہے وہ اس لطیفے کے مقام کے اوپر بیٹھے گا. جیسے انگوٹھے کا سرا وہ آپ کے لطیفہ قلب کے اوپر بیٹھے گا، سوری لطیفہ روح کے اوپر بیٹھے گا، اور چھوٹی انگلی جو ہے سب سے اس کا سرا جو ہے لطیفہ قلب کے اوپر بیٹھے گا. اسی طرح تین، چار اور پانچ، پانچویں لطیفے کے اوپر جو ہے وہ جو بیچ والی انگلی ہے اس کا سرا بیٹھے گا. تو بہت آسان ہو گیا اب تو اور بھی. تو مقام کی نشاندہی یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ فوکس جو ہے وہ اسی ڈائریکشن کے اندر کرنا ہے جس جگہ پہ فیض آنے کی نیت کری ہوئی ہے. تو گھڑی کی ڈائریکشن میں فوکس کریں گے آپ. پھر تیسرا کام آپ یہ کریں گے، یعنی پہلا کام کہ اعتماد کرنا کہ واقعی آواز آ رہی ہے، دوسرا کام اس کے رخ میں فوکس کر کے بیٹھنا. اور یعنی رخ میں فوکس کرنا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آنکھیں تو آپ کی بند ہیں، فزیکلی تو آپ فوکس نہیں کر سکتے کہ اس ڈائریکشن، اس لطیفے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. تو ذہن کے اندر اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ جیسے وہ لطیفہ جو ہے نا دل ذہن کے اندر، بس اتنا سوچیں کہ جیسے ایک کوئی پیچ ہے، کوئی مقام ہے، امیجنری مقام ہے، اور میں بس اسی مقام کی طرف دیکھ رہا ہوں. گردن کو تھوڑا سا اس لطیفے کی طرف ٹلٹ ضرور کر لیں، تھوڑا سا جھکا لیں اس لطیفے کی طرف، اور ذہن کے اندر تصور کریں کہ وہ لطیفہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ کے مانند ہے اور میرا پوری توجہ جو ہے وہ اسی جگہ کے اوپر ہے. تو اس طرح سے ایک ڈائریکشن کی طرف فوکس ہو گئی بس. پھر تیسرا کام یہ ہے کہ گھڑی کی طرف فوکس کرنے کے باوجود آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ بھئی آواز نکل بھی رہی ہے، میں نے اس کی طرف توجہ بھی کر لی ہے، ابھی بھی نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر ذہن میں فوراً بات آتی ہے کہ جو کمرے کے اندر آوازیں ہیں ان آوازوں کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی، کیونکہ یہ نوائز ہے، یہ ڈسٹریکشن ہے، یہ شور ہے، تو شور کو بند کرو. اب شور کو بند کرنے کے لیے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں شور کے، آپ ان تمام مواقعوں کو بند کرتے ہیں. سب سے پہلے شور کمرے کے اندر پنکھے کا ہوتا ہے تو پنکھے کو بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اے سی اگر چلایا ہوا ہے اے سی کا بھی کچھ نہ کچھ شور ہوتا ہے اس کو بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر دروازے کھڑکیاں ہمارے ملکوں کے اندر دروازے کھڑکیاں بھی کھلی ہوتی ہیں تو باہر سے گاڑی کا شور، کبھی موٹر سائیکل کا، کبھی رکشے کا، کبھی بچوں کا، کبھی کسی چیز کا، تو آپ دروازے کھڑکیاں سارے بند کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کمرے کے اندر اگر بچے تھے کوئی اور ایسی چیز شور کر رہی تھی تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں، تو ہر پاسبل چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ شور جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ مراقبے کے اندر بھی بالکل یہی کرنا ہوتا ہے کہ جب مراقبے میں انسان بیٹھتا ہے نا تو اس کے ذہن کے اندر خیالات چلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو خیالات کو جھٹکنا تو ایک کام ہوتا ہے لیکن ایک دوسرا کام یہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ خیالات کو پھر آئیڈینٹیفائی بھی کرے کہ کس چیز کا خیال ہے جو کہ مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، تو اب اس چیز کو کوشش کرے کہ اگر اس کی زندگی سے نکل سکتی ہے نا تو اس چیز کو نکالے، جیسے کمرے کے اندر بچے ہیں نا تو اب بچوں کو آپ بند تو نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ پنکھے کو بند کر سکتے ہیں، تو بچوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کمرے سے نکالنا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے فوکس کرنے دو، اسی طریقے سے ہر چیز کو آپ بند نہیں کر سکتے، کبھی کسی چیز کو آپ کو نکالنا بھی ہوتا ہے بالکل، یعنی ٹیمپرریلی سوئچ آف کرنا ہر چیز کو ممکن نہیں ہوتا، کبھی کسی چیز کو اپنے زندگی سے نکالنا کیونکہ یہ ایک غیر ضروری چیز ہے جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، اس چیز کی وجہ سے میں مراقبے میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں، یہ چیز میری زندگی سے ختم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر فیس بک ہے ایک چیز ہے جو کہ انسان کو بہت بری طریقے سے اپنے اندر پھنسا کے رکھ سکتی ہے، اور اس کے بغیر زندگی الحمدللہ گزر جاتی ہے، بہت اچھی گزر جاتی ہے، تو اس چیز کو بند کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، واٹس ایپ آج کل ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کمیونیکیشن کے لیے خالی، اور اس کو آج کل بند کرنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اب تو دین کے بہت سارے کام اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے، ہماری کولیبریشن اسی پر ہوتی ہے، بات چیت اسی پر ہوتی ہے، امپورٹنٹ میسیجز اسی کے اوپر ٹرانسفر کرتا ہے، تو چلو یہ ایک چیز ہے کہ جس کو میں بند نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ جس میں کہ آپ لوگوں کو بلاک کر سکیں جو کہ آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی بھیجتے ہیں نا اپنی طرف سے، کسی کو کوئی طریقہ آپ ہمیں بتا دیں، لیکن یہ ایک مصیبت ہے اس کی بہت بڑی، اور یہ کہ خواہ مخواہ کو جب ہم گروپس جوائن کر لیتے ہیں، لیکن ادروائز یہ ایک کمیونیکیشن میکینزم کے طور پر بہت پازیٹیولی استعمال کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں اس کو استعمال، اس کو بند نہیں کر سکتے، فیس بک کو تو بند کر سکتے ہیں تو اس کو بند کر دیں، تو اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کہ ہماری زندگی میں ڈسٹریکشن ہو رہی ہیں یا کوئی اور چیز ہے، خواہ مخواہ کے دوستوں کی مجلسیں محفلیں ان کے اندر بیٹھ کے، تو ان چیزوں کو ہم بند ہی کر دیں، اپنی زندگی سے نکال ہی دیں، تو مراقبے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا ان خیالات کے بارے میں سوچے نہیں لیکن ہاں اس کو کہیں لکھ لیں کہ ہاں یہ چیز ہے نا مجھے مراقبے میں سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، اب جب مراقبہ ختم کریں تو اس کے بعد اس چیز کو نکالنے کی فکر میں لگتا ہے، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انسان کے لیے مراقبے میں فوکس کرنا پھر آسان ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کو وہ زندگی سے بالکل نہیں نکال سکتا، ضروریات زندگی ہیں، گھر کے اندر خاندان ہے، دفتر ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، حالات چل رہے ہوتے ہیں انسان کے، ان کو تو آپ نکال نہیں سکتے، لیکن اگر بیٹھتے رہتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں بھی ذہن کے خیالات کو سوئچ آف کر دینا مراقبے کے دوران یہ ممکن ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے پھر اپنے لطیفے کے اوپر فوکس کرنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ لطیفے کے اوپر اس کو فوکس تھوڑا بہت نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں اور اس کے لطیفے میں اس کو پھر تحرک نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لطیفے میں تحرک یہ ہوتا ہے، تحرک کا مطلب وائبریشن، ہلنا جلنا، بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ طریقے سے ہلنا، تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ بالکل بھی مفقود نہیں ہے، وہ بالکل بھی اس سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ وہ ایک مادی دل کی فزیکل ہارٹ کی ایک ایکشن ہوتا ہے، لیکن تحرک جو ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ لطیفے کا پھڑکنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اس لطیفے کے جو علاقہ ہے اس علاقے کے گوشت کا پھڑکنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایک علامت ہے کہ ہاں بھائی اب آپ فوکس کرنے کے قابل ہو رہے ہیں، تو آپ کی توجہ بن گئی ہے لطیفے کی طرف، تحرک نصیب ہو جاتا ہے، تحرک کے اوپر مزید اگر کوئی انسان محنت کرتا رہے تو بتائے فرماتے ہیں کہ تحرک جو ہے وہ پھر بالآخر تذکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس لطیفے کے اندر سے ذکر کا احساس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب لطیفہ ذکر کرنا شروع ہو بلکہ ذکر تو وہ پہلے سے کر رہا ہوتا ہے، اب آپ کو اس ذکر کا ادراک بھی ہو جاتا ہے، تو جب یہ ادراک ہو جاتا ہے تو پھر وہ لطیفہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے رکھتا ہے۔ بھئی آپ کے جیب کے اندر اگر موبائل کے اندر کوئی میوزک چل رہی ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو اس میوزک سے الگ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی توجہ اور وقت اس میوزک کی طرف رہے گی، جیب کے اندر موبائل ہے، موبائل کے اندر میوزک چل رہی ہے، تو اب تو وہ ہر وقت آپ اپنی طرف متوجہ کر کے رکھیں گے جب تک کہ آپ اس میوزک کو بند نہ کریں۔ بالکل اسی طریقے سے جب لطیفے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میوزک بننا شروع ہو جاتی ہے تو اب تو آپ مستقل اسی کی طرف متوجہ رہیں گے۔ تو یہ گویا کہ وقوف قلبی کے اندر بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دھیان اپنے دل کی طرف ہو اور دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ تو دل کے اندر اللہ کا ذکر جاری ہو چکا ہے اور ذکر جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آپ کو اس کا ادراک حاصل ہو گیا ہے، تو اب آپ کی توجہ دل کی طرف رہے گی، دل کی توجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وقوف قلبی کی بھی جو اصل کیفیت ہے نا وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ تو یہ مراقبے کا طریقہ ہے۔ اس مراقبے کے طریقے کے اوپر جو محنت کرتا ہے، سب سے پہلی چیز مشائخ کے بارے میں اچھا گمان، صحیح گمان رکھنا، پھر اس کے بعد اچھا گمان رکھنا، پھر اس کے بعد جن کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے ان کو بھی اس مراقبے کے اندر شامل رکھنا۔ جبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ اگر جس کے ساتھ بدگمانی کا تعلق ہونا تو پھر اس کے ساتھ فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فیض بھی، اس کی بھی ایک مثال سنتے جائیں آپ لوگ، کہ فیض بھی جو ہے وہ پانی کی طرح سے موو کرتا ہے، پانی جس طرح سے بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا، اسی طریقے سے فیض بھی جو ہے نا اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو جس شخص کو برا سمجھتے ہوں، اس کے ساتھ جو ہے دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو یا کوئی اور اس قسم کے مسئلے ہوں، تو اس کے ساتھ فیض کی نیت کریں گے تو وہ وہاں سے تو فیض نہیں آنے والا، اس لیے کہ وہ تو برا ہے، وہ تو گندا ہے، وہ تو یہ غلطی بھی کرتا ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے، تو بھائی وہ تو جب آپ سے نیچے ہے تو پھر آپ تو اس سے اوپر ہے، تو پھر فیض تو وہاں سے تو آپ کے پاس نہیں آنے والا۔ تو یا تو اس گمان کو ٹھیک کر لیں کسی طریقے سے، مسئلے ڈسکس کر کے کلیئر کر لیں اس مسئلے کو، یا اگر نہیں کلیئر ہو رہے ہیں تو پھر اس کو چینج کریں۔ عام خاص کی زندگی جو ہے نا اس طرح سے خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو چینج کریں، کسی ایسے کے ساتھ بنائیں کہ جہاں سے کہ وہ کم از کم اوپر سے نیچے والا معاملہ تو ہو۔ یہ ساری چیزیں راستے کے بارے میں ہیں، تو ہم سمجھتے تو ٹھیک صحیح کریں، اور اگر کسی کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ وہ مراقبے کر رہے ہیں، وہ غلط مراقبہ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو سمجھا دیں، یا ان کو اگر یہ بیان ریکارڈ ہو گیا ہے تو پھر وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے۔ حضرت کے بیانات بھی موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔